بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعامل الصالحات اور اعمال صالحہ کیے، وتواصوا بالحق اور آپس میں تاکید کرتے رہے حق کی، وتواصوا بالصبر اور آپس میں تاکید کرتے رہے صبر کی۔ تین آیات کی یہ سورت اس لحاظ سے بڑی جامع ہے، اس میں اتنے مضامین بیان ہوئے ہیں کہ انسان کی فلاح اور نجات کا راستہ پورا کا پورا اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ شروع ہی میں زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، عصر۔ زمانے کے لیے عربی زبان میں ایک سے زیادہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور ہر لفظ جو ہے وہ زمانے کے کسی مختلف پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ عصر کا لفظ ایک نماز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ نماز شام کی نماز ہوتی ہے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے، جبکہ دن کا بہت بڑا حصہ گزر چکا ہوتا ہے۔ اگر پورے دن کو زمانہ سمجھ لیا جائے تو پھر یہ عصر جو ہے یہ گزرے ہوئے زمانے کی طرف اشارہ کرے گا، اور ان ناموں میں یہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ عصر کے معنی نچوڑنے کے بھی ہوتے ہیں، اسی لیے عرب ممالک کے بازاروں میں جو پھلوں کا رس بکتا ہے اس کو عصیر کہا جاتا ہے، اس کے معنی پھل سے نچوڑ کے یہ رس حاصل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی انگور سے شراب بنانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے جیل میں جو غلام سوال کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ انی عصر و خمرا، میں نچوڑ نچوڑ کے شراب بناتا ہوں۔ اور کیونکہ زمانہ تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، اس لیے تیز آندھیوں کے لیے بھی قرآن مجید میں آئسار کا لفظ استعمال ہوا ہے، اسی سے بنا ہے۔ تو گویا عصر کے معنی اس زمانے کے ہیں جو گزر چکا ہے، اور ساتھ ہی اس کے تیزی سے گزرنے کا مطلب اور مفہوم بھی اس کے اندر ظاہر ہے۔ زمانہ جو ہے یہ اگر ہم پورے انسان کو سامنے رکھ کے سوچیں تو اس کا معنی انسانی تاریخ، اور اگر ایک آدمی کو سامنے رکھ کے سوچیں تو اس کی تاریخ تو پوری اس کی اپنی عمر ہے، پیدائش سے لے کر جو گزر چکی ہے اور موت پر ختم ہو جائے گی۔ تو اجتماعی طور پہ، قومی طور پہ عصر کے معنی انسانی تاریخ کے ہوں گے، انفرادی طور پہ ایک ایک انسان اور ایک ایک آدمی کے لیے اس کے معنی اس کی عمر کے ہوں گے۔ یہ قسم کیوں کھائی گئی؟ جیسا آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ قسم اس لیے نہیں کھائی جاتی کہ کسی کی عظمت کا اظہار اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہو، وہ خود ہی عظیم ہے، اس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں ہے۔ قسم کسی بات کو صحیح اور سچا ثابت کرنے کے لیے ثبوت کے طور پہ کھائی جاتی ہے۔ ہر گواہ قسم کھا کر اپنی گواہی دیتا ہے کسی واقعے پر یا کسی چیز پر کہ وہ صحیح ہے، اور اس کو اپنی قسم سے ثابت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ساری قسمیں کسی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کھائی گئی ہیں۔ یہ بات بھی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ بعض جگہ تو جس بات کو ثابت کرنا ہوتا ہے وہ قسم کے بعد ہی بیان ہو جاتی ہے، کہیں وہ کچھ آیات کے بعد جا کر آتی ہے، کہیں آنے والا پورا مضمون ہی ایک ایسا مضمون ہوتا ہے جس پر قسم گواہی دیتی ہے، اور کہیں اس کو حذف کر دیا جاتا ہے جس کو سننے والا پڑھنے والا خود سے چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ کس چیز پر یہ قسم کھائی جا رہی ہے۔ جہاں پر ذکر نہ کیا گیا ہو وہاں پر سمجھنے والے کو خود سمجھنا پڑتا ہے۔ یہاں پر اس سے اگلی ہی آیت میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ زمانے کو کس چیز کے ثبوت کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، گزرے ہوئے زمانے کو اور تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کو۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بڑے نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اور اس کے بعد اس کا اگلا حصہ بھی اسی سے متعلق ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جن لوگوں میں چار صفات ہیں، اور ایک لحاظ سے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تین صفات ہیں اور تیسری صفت کے دو حصے ہیں، ایک ایمان اور ایک عمل صالح اور ایک تواسی۔ تواسی کے معنی ہیں، یہ لفظ وصیت سے نکلا ہے، اور وصیت کے معنی ہوتے ہیں کہ آدمی کسی چیز کے بارے میں ہدایت کرے اور تاکید کرے۔ مرتے وقت آدمی وصیت کرتا ہے، لیکن قرآن مجید میں وصیت کا لفظ حکم دینا، ہدایت دینا، تاکید کرنا ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور تواسی کے معنی ایک دوسرے کو باہمی تاکید اور تلقین کرنا، تاکید کرنا۔ تو جو ایمان لائیں، عمل صالح کریں اور ایک دوسرے کو تاکید اور تلقین کریں، ایک حق کی اور دوسرے صبر کی، یہ وہ لوگ ہیں جو خسارے میں اور گھاٹے میں اور نقصان میں نہیں جائیں گے اپنی عمر کے لحاظ سے۔ لفی خسر کے معنی یہ ہیں کہ خسر کا لفظ عربی زبان کے لحاظ سے نکرے کا لفظ ہے، عام لفظ ہے، اور عام لفظ جہاں پر آتا ہے تو اس سے اس کی بڑائی، عظمت یا وسعت کا بیان ہوتا ہے، یعنی اتنا بڑا خسارہ اور نقصان ہے جس کا اندازہ کوئی کر نہیں سکتا، اور اس میں انسان ہر طرف سے، ہر پہلو سے خسارہ ہے، انسان خسارے اور نقصان میں۔ سوال یہ ہے کہ یہ بات کس طرح ثابت ہوتی ہے، زمانے سے اس بات کا کیا تعلق ہے، گزرے ہوئے زمانے سے اور تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے سے۔ نقصان کا لفظ اگر آپ تجارت کے کاروبار میں استعمال کرتے ہیں تو اگر جو نفع پیش نظر ہے وہ نفع نہ ہو تو نقصان ہے، اور اگر صرف نفع ہی نہ ہو بلکہ اور مزید کچھ جیب سے دینا پڑ جائے تو یہ بھی نقصان ہے۔ اور جو اثاثہ یا کیپیٹل لے کے آپ نے گزارا شروع کی ہے اگر وہ بھی چلا جائے تو پھر یہ تو بہت بڑا نقصان ہے، اور کسی تجارت میں اگر سارا کیپیٹل اور سارا سرمایہ ضائع ہو جائے جو آپ نے لگایا ہے، اس سے بڑا نقصان تو اور کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ خسارے کا لفظ، تو دراصل خسران کا لفظ بھی جو قرآن مجید نے جگہ جگہ استعمال کیا ہے، یہ دراصل نقصان اور گھاٹے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں کامیابی، فلاح، فوز، بہت سارے الفاظ قرآن مجید نے اس کے مخالف طور پہ جہاں انسان کامیاب ہو جائے، نفع ہو اسے، اس کے لیے استعمال کیے ہیں. لیکن یہ نقصان کی بہت ساری صورتیں ہیں. انسان کا سرمایہ کیا ہے؟ اصل سرمایہ کیا ہے؟ کیا روپیہ ہے یا پیسہ ہے یا مال و متاع ہے یا وقت ہے؟ آپ غور کریں تو انسان کا اصل سرمایہ تو وقت ہے. جو کچھ بھی وہ دنیا کمائے اس کے لیے وقت درکار ہے. اگر وقت نہ ہو تو کیسے کمائے گا؟ کچھ دنیا وہ نہیں کما سکتا اگر اس کے پاس وقت نہ ہو. مفلوج ہو جائے، مر جائے تو مرنے کے بعد تو کچھ نہیں کما سکتا. تو یہ اس کا سرمایہ ہے، اس لیے کہ جو کچھ کماتا ہے وقت سے کماتا ہے. اور دنیا سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی اس کو وقت چاہیے. اگر وقت کی مہلت ختم ہو جائے تو پھر دنیا سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو دنیا سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور دنیا کمانے کے لیے، دونوں کے لیے اس کا جو سرمایہ ہے اصل، وہ وقت ہے. یہ کوئی صرف دینی یا مذہبی تصور نہیں ہے، بلکہ آپ کوئی کتاب اٹھا کر اگر دیکھیں، جدید مینجمنٹ کی اور بزنس کی، تو اس میں یہی لکھا ہوگا کہ اصل چیز روپیہ پیسہ نہیں ہے جسے تجارت چلتی ہے، بلکہ اصل سرمایہ آدمی کا وقت ہے. بلکہ وہ لکھنے والے یوں بھی لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا سرمایہ ہے کہ جو ہر سرمایہ سے مختلف ہے. روپیہ پیسہ آپ کہیں جمع کر سکتے ہیں، بینک میں ڈپازٹ کر سکتے ہیں، وقت تو کہیں ڈپازٹ نہیں کر سکتے. روپیہ پیسہ نہ ہو تو آپ کہیں سے قرض لے سکتے ہیں، لیکن وقت جو ہے وہ آپ کہیں سے قرض نہیں لے سکتے. روپیہ پیسہ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو موجود رہے گا، لیکن وقت جو ہے وہ تو ہر لمحے آپ کے ہاتھ سے نکلتا جائے گا. تو یہ سرمایہ، یہ اس نوعیت کا سرمایہ ہے جس کی طرف کے جدید بزنس کرنے والے بھی جانتے ہیں. دین اور مذہب بھی اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اصل چیز تو آدمی کا سرمایہ جو ہے، جس پہ سارا اس کا عمل، ساری کمائی، ہر چیز موقوف ہے، وہ اس کا وقت ہے. اور یہ وقت گزر رہا ہے اور تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. تیزی کے ساتھ اس طرح گزر رہا ہے کہ آدمی اگر ذرا سوچے تو حیرت ہوتی ہے. ابھی اس وقت پچھلے 5 منٹ میں جو میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی، اب یہ 5 منٹ ماضی بن گئے. اب یہ حال نہیں رہے. جو وقت میں استعمال کر سکتا ہوں وہ وقت وہ ہے جو حال میں ہو، میرے سامنے ہاتھ میں ہو. بس وہ ایک سیکنڈ ہوتا ہے، وہ جیسے ہی گزرتا ہے وہ ماضی بن جاتا ہے، اور اگلا سیکنڈ جو ہے وہ مستقبل ہے. اور اگلے سیکنڈ میں کیا ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ایک سیکنڈ میں بھی آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. تو یہ وقت جو ہے یہ اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ آدمی دنیا میں بھی سوچتا ہے کبھی تو 40 سال، 50 سال، 60 سال کے بعد اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تو پلک جھپکتے میں وقت گزر گیا. دن ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، اچانک شام ہو جاتی ہے، سال گزر جاتا ہے، ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان آ جاتا ہے، اور برسوں گزرتے چلے جاتے ہیں. خوشی آتی ہے، معلوم ہوتا ہے یہ تو بہت خوشی ہے، اور چند نماز کے بعد معلوم ہوتا ہے وہ بھی گزر گئی. اور غم پڑتا ہے، معلوم ہوتا ہے یہ غم تو شاید اس سے تو جان نہیں چھوٹے گی، اور چند نماز کے بعد وہ غم بھی گزر جاتا ہے. تو وقت جو ہے وہ تو بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. تو ایک تو نقصان اور گھاٹے کا کہ وہ معنی ہوئے جو قرآن مجید کی صورت میں آگے چل کے بیان ہوئے، جس کا تعلق اخلاق اور اعمال سے ہے، اور جو دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے، اور جو انسانوں کے لیے بھی ہے اور قوموں کے لیے بھی ہے. اور ایک نقصان اگر کچھ نہ بھی ہو تو بالکل واضح اور صاف یہ ہے کہ ہر لمحے جو اصل سرمایہ ہے وہ آدمی کا ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. جناب امام رازی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے معنی سب سے اچھے انداز میں اس وقت سمجھے، کسی بزرگ کا قول نقل کرتے ہیں، کہ میں نے بازار میں ایک برف بیچنے والے کو برف بیچتے دیکھا, تو ہر لمحہ اس کی برف پگھل رہی تھی اور وہی اس کو بیچنا تھی. تو یہ پگھلتی ہوئی برف جو ہے یہی دراصل وقت ہے کہ جو ہر لمحے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. پلک جھپکتے میں ایک لمحہ ماضی بن جاتا ہے, مستقبل کا ایک لمحہ حال بن جاتا ہے, دوسری پلک جھپکتی ہے پھر جو ابھی حال تھا وہ پھر ماضی قصہ تاریخ ہو جاتا ہے. وہ تاریخ ایک منٹ پہلے کی ہو یا ہزار سال پہلے کی, بار وہ تاریخ ہے اور وہ آپ کے ہاتھ میں دوبارہ نہیں آ سکتی. اس منٹ کو آپ دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے جو منٹ ابھی گزر گیا. یہ دو تین منٹ بھی جو گزر گئے یہ بھی میں دوبارہ استعمال نہیں کر سکتا کہ واپس آ جائیں اور میں اس میں دوبارہ کچھ کام کر سکوں, بات کر سکوں. یہ تو ایسی چیز ہے جو تیزی کے ساتھ ضائع ہو رہی ہے. چنانچہ زمانے کا اتنی تیزی کے ساتھ گزرنا خود ہی اس بات کی علامت ہے کہ جب تک آدمی اس سرمایہ کو استعمال نہ کر لے اس وقت تک یہ نقصان میں جا رہا ہے. اس لیے کہ جو سرمایہ ہی ضائع ہو رہا ہو, ہاتھ سے نکل رہا ہو, تو پھر وہ تو نقصان کا سودا ہو رہا ہے. یہ تو ایک آدمی کا معاملہ ہے. اس کے بعد پھر اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ جو چیزیں آدمی نے ایسی کمائی ہیں جن سے فائدہ اٹھانا یا جن کی عمر اسی گزرتے ہوئے زمانے سے بندھی ہوئی ہے, ان کا کمانا بھی کوئی نفع کا سودا نہیں ہے بلکہ نقصان کا سودا ہے. اس لیے کہ زمانہ خود بڑا بے وفا ہے, ہر منٹ جو ہے وہ آتا ہے اور بے وفائی کر کے چلا جاتا ہے. اور اس میں جو کچھ ہم کماتے ہیں وہ بھی آتا ہے اور جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے سب چھن جاتا ہے. ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو باقی رہنے والی. اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ توجہ دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو متاع قلیل ہے. وما انکم ینفد, جو تمہارے پاس ہے وہ تو گھل رہا ہے, مٹ رہا ہے, ختم ہو رہا ہے. وما عند اللہ خیر وابقا, اور جو بعد میں آنے والا ہے وہی باقی رہنے والا ہے. تو اگر ہم صرف وقت کو نہ لیں بلکہ وقت کی وہ کمائی جو ہمارے پاس روپیہ پیسہ بینک بیلنس مکانات تجارت کی صورت میں موجود ہے, تو یہ بھی کوئی نفع کا سودا اس لیے نہیں ہے کہ جیسے ہی یہ وقت ختم ہوگا یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی. کم سے کم میرے اختیار سے تو نکل جائیں گی, ہر آدمی یہ سوچ سکتا ہے. میں تو اپنی چیک بک پہ دستخط بھی نہیں کر سکتا اور میں اس کمرے میں پھر نہیں سو سکتا اور میں اس ٹیبل پہ بیٹھے کھانا نہیں کھا سکتا اور اپنی باغ وقت پہ اس لباس کو نہیں پہن سکتا جو سب میں نے اسی وقت میں جمع کیا ہے. تو ان چیزوں کا جمع کرنا بھی کوئی نفع کا سودا نہیں ہے, بلکہ اگر یہی کمائی ہے تو یہ کمائی تو خود وقت کے ساتھ ختم ہو رہی ہے, فنا ہو رہی ہے, ہلاک ہو رہی ہے, گھٹ رہی ہے. کل من علیہ فان, ہر چیز جو ہے فنا ہو رہی ہے. کل شئن حالکن, ہر چیز ہلاک ہو رہی ہے, ضائع ہو رہی ہے. کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو باقی رہنے والی کمائی ہو. تو اس لحاظ سے بھی زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ آدمی تکاثر زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی حرص اور حوث میں وہ چیزیں جمع کرتا رہتا ہے, اپنی ساری قوتیں لگا دیتا ہے, اس عمر کو زمانے کو وہ اس کام میں لگاتا ہے. اور جیسے قبر کا دروازہ سامنے آتا ہے حتی زرتم المقابر, تو پوری حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی تو کمائی ایسی نہیں ہے کہ جو بعد میں کام آنے والی. اس لحاظ سے بھی زمانہ جو ہے وہ اس بات کی کا ثبوت ہے, بتاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خسارے اور کوٹے میں. اس کے بعد پھر اگر ہم انسان کا معاملہ چھوڑ دیں بلکہ قوموں کا معاملہ لیں, تو یہ بھی تاریخ انسانی گواہ ہے کہ بڑی بڑی تہذیبیں اور بڑے بڑے تمدن اور بڑے بڑے عالیشان محلات تعمیر کرنے والے لوگ, وہ سب جو ہیں بلاخر ہلاکت اور تباہی کا شکار ہوئے. ان کے کھنڈرات موجود ہیں, خاک کے نیچے دبے ہوئے ہیں, کھدائی کر کے کہیں سے نکل آتے ہیں, لیکن دنیا بھر کے اندر ان کی نشانیاں موجود ہیں. اور ان میں سے سب تہذیب و تمدن جس کے لیے قوموں نے بڑی جد و جہد کی, بڑے ڈنکے بجائے, بڑے بڑے عالیشان جیسے میں نے کہا ستون والی عمارتیں تعمیر کی اور بڑے شہر بسائے, موہن جداروں میں آدمی دیکھ لے, ہرپا میں دیکھ لے, وادی فرات میں دیکھ لے, قاہرہ کے پاس جا کر مصر میں دیکھ لے, کہیں بھی جا کر دیکھ لے, تو وہ جو کچھ انہوں نے جمایا وہ بھی ان کا بالآخر ختم ہو گیا. اس سے بڑھ کر کے بات قرآن مجید گزرے ہوئے زمانے یا تاریخ سے بار بار توجہ دلاتا ہے کہ آدمی کو سیکھنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ آدمی کا تو اعمال کا بدلہ اس زندگی میں نہیں ملتا. نیک آدمی بھی پریشانیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے, نیک آدمی مصائب کا شکار ہو سکتا ہے, نیک آدمی موت کے گھاٹ چڑھ سکتا ہے, شہید ہو سکتا ہے, بیماریوں کا شکار بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ قومیں جو ہیں وہ تو ہمیشہ اپنے اعمال کے نتیجے میں یا تو اوپر جاتی ہیں یا نیچے آتی ہیں. اور کوئی امراض تو قوموں کے لیے نہیں ہے سوائے ان کے اعمال اور اخلاق کے. ان کو کوئی کینسر نہیں ہوتا, ہارٹ فیل نہیں ہوتا, کوئی مرض نہیں ہوتا قوموں کو جس طرح انسان کو ہوتا ہے, نہ ان کی موت مقدر ہے جس طرح انسان کی موت مقدر ہے, نہ ان کی مدت مقدر ہے جس طرح انسان کی مدت مقدر ہے, لیکن یہ ان کے اعمال ہوتے ہیں. جب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو زوال ہوتا ہے, کھنڈر بن جاتے ہیں, تباہ و برباد ہوتے ہیں. جعلنا ہوں احادیث تو فتل کا بجوت ہوں یا قابیت, یہ ان کے گھر جو ہیں جو ڈھہ گئے ہیں, برباد ہو گئے ہیں, کبھی نہ ظلم ہوں جنہوں نے ظلم کیا اس کی وجہ سے. کل نہ لفظ نہ ظلم بھی, ہم نے جس کو پکڑا تو گناہوں کی وجہ سے پکڑا. انسان کو نہیں اس لیے موت آتی کہ وہ گناہ کرتا ہے, تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ جو آگے آنے والی شرائط آ رہی ہیں, ایمان اور عمل صالح اور تواسی بالحق اور تواسی بالصبر, جو قوم ہے اس سے آراستہ نہ ہو بلاخر وہ دنیا کے اندر بھی تباہی بربادی اور ہلاکت کا شکار ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اس میں کچھ اور اسباب بھی پوشیدہ ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ آگے کی صورت میں جو اہل ایمان کا ذکر کیا گیا ہے, تو اہل ایمان کے ذکر کے ساتھ کہ جو لوگ کے نقصان میں نہیں پڑ رہے, گھاٹے میں نہیں پڑ رہے, وہ دراصل ایمان لانے والے. اس کے معنی ہے کہ ایمان لانے والوں کا جو لمحہ بھی گزرتا جا رہا ہے وہ ان کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں ہے جس پہ ان کو رنگ ہو, یا موت اگر قریب آ رہی ہے تو اس سے پریشان نہیں ہے, اس لیے کہ ہر لمحے وہ اپنے لیے وہ چیزیں کما رہے ہیں کہ جو ختم ہونے والی نہیں ہے. اور یہی لمحات جو پلک جھپکتے گزر جاتے ہیں اور جو حال ماضی بن جاتا ہے, یہی لمحات انہی لمحات کو وہ بدل رہے ہیں ایک ایسی زندگی میں جو کبھی ختم نہیں ہوگی, جو پلک جھپکتے نہیں گزرے گی بلکہ ہمیشہ رہے گی, خالدین فیہا ابدا, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اپنے وقت کو بھی وہ کیش کر رہے ہیں, اور جو وقت گزر گیا وہ اب ایسی زندگی میں بدل گیا ایمان اور عمل صالح اور تواسی بالحق و صبر کی وجہ سے, جو ہمیشہ رہے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ انہوں نے کمائی کی اعمال کی, وہ اعمال بھی ایسی نعمتوں میں بدل جائیں گے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں. تو اہل ایمان کے لیے اس نے بڑی تسلی, گزرتے ہوئے زمانے میں ان کے لیے تشویش کا پہلو نہیں ہے بلکہ ان کے لیے تسلی اور بشارت کا پہلو ہے. پھر اس میں صبر کا ذکر ہے, اور صبر کے لیے بھی زمانے کی حقیقت جو ہے یہ بڑی اس کے لیے کنجی ہے جس سے آدمی صبر حاصل کر سکتا ہے, اس لیے کہ یہ زمانے کا یہ رخ اور پہلو کہ وہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے, یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کوئی بھی مصیبت ہو وہ بہرحال گزر جائے گی, ختم ہو جائے گی, اور جو بھی آدمی کے اوپر مصائب توڑے جائیں وہ اسی سانس لینے تک ہیں, اس کے بعد کے لیے نہیں ہیں. فرعون نے جب جادوگروں کو دھمکی دی کہ تم ایمان لے آئے ہو اور میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا اور سولی پر چڑھاؤں گا, تم نے کہا فضل مان تبقاس, تم جو فیصلہ چاہو وہ کر دو, تمہارا جو فیصلہ ہوگا اس کی جو حد ہے لمٹ ہے وہ دنیا کی زندگی ہے, اس کے بعد تو فیصلہ نہیں چل سکتا کسی کا بھی, کوئی پھانسی پہ چڑھا دے گا اور مار دے گا, لیکن بہرحال جو موت کے بعد تو اس کا حکم کسی بادشاہ کا, کسی مستبد کا, کسی جابر کا, کسی ظالم کا کوئی حکم اس کے بعد نہیں چل سکتا. کوئی مصیبت آئے اللہ کی طرف سے آئے, انسانوں کی طرف سے آئے, وہ زمانے کی تیز, جس طرح زمانہ تیزی کے ساتھ گزرتا ہے یہ سب چیزیں بھی گزرنے والی ہیں, اس سے صبر کے لیے بھی آدمی کو سہارا ملتا ہے. اور پھر اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایمان اور عمل صالح اور تواسی بالحق اور تواسی بالصبر کی جس راستے کی طرف ہدایت دی جا رہی ہے, کیونکہ زمانہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اس لیے اسی لیے تم بڑی تیزی کے ساتھ اور مستعدی کے ساتھ اس راستے کو اختیار کرو. اس لیے کہ وقت تو ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے, اور وقت جو ہاتھ سے نکل جائے گا یہ کیپیٹل اور سرمایہ اور اثاثہ یہ پھر ہاتھ نہیں آئے گا. اس لیے وہ راستہ جس سے نقصان سے بچ سکو, یہ کیپیٹل بھی ایک ایسا کیپیٹل بن جائے جس کو پھر کبھی فنا اور زوال نہ ہو, اور اس سے میں جو نفع کماؤ وہ بھی ایسا نفع کماؤ جو ہمیشہ باقی رہنے والا اور سب سے بہتر ہو. تو اس کے لیے تو پھر کوئی دیر نہ کرو, انتظار نہ کرو. جس طرح زمانہ تمہارا انتظار نہیں کرتا, تم بھی زمانے کے اہل لمحے کو اس کے لیے استعمال کرو. تو یہ دراصل والعصر کی ایک قسم میں, گواہی میں, شہادت میں, یہ کئی باتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو تعلیم فرمائی ہیں. اس کے بعد پھر جیسا میں نے عرض کیا کہ چار صفات کا بیان ہوا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ افراد ہیں, یہ وہ قومیں ہیں, یہ وہ گروہ ہیں, اور یہ پورے وہ انسانوں کی جماعتیں ہیں کہ جو دراصل نقصان میں نہیں ہیں. یہ نہیں بتایا کہ وہ کس انعام میں ہیں, اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا, ابھی بعد میں بھی آئے گا, لیکن یہ کہ بس یہ بتایا کہ نقصان میں نہیں ہیں. اور یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سا انسان ہے جو نقصان میں ہے, اس کا ذکر تو پہلے اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ جو تکاثر کی بیماری کے اندر مبتلا, جس نے قبر تک کی زندگی کو ہی اپنا حاصل و مقصود سمجھ لیا ہے, اسی کی محبت حرص اور حس میں گرفتار ہے, اور اس کی ساری بھاگ دوڑ اسی کے لیے ہے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا کما کے جمع کر لے, جو نہ ساتھ رہنے والی ہے, نہ ساتھ دینے والی ہے, نہ کام آنے والی ہے. تو وہ انسان دراصل نقصان اور خسارے میں. یہ بات ان کے پہلے سے بیان ہو چکی ہے, جن کے اعمال نامے میں ہلکے ہوں گے, جن کی تولیں کم پڑ جائیں گی, یہ وہ لوگ ہیں جو نقصان میں ہیں. لیکن ایمان کون لوگ جو ہیں بچ جائیں گے اس نقصان سے, ان کا بیان یہاں پر ہوا ہے. بچ کے ان کو کیا ملے گا, اس کا بیان پہلے بھی ہو چکا ہے جیسا میں نے کہا, اور وہ قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. جو لوگ ایمان لائیں اور عمل صالح کریں اور حق اور صبر کی ایک دوسرے کو تاکید و تلقین کریں. یہ سب لفظ ہمارے جانے پہچانے ہیں. ایمان کا لفظ بھی ہم بولتے ہیں جانتے ہیں, عمل صالح کا لفظ بھی ہم بولتے اور جانتے ہیں, تواسی کا لفظ ضرور ایک نیا لفظ ہے, لیکن حق اور صبر کو بھی ہم بولتے اور جانتے ہیں. لیکن اسے کچھ پہلو ایسے ہیں جو جب تک اچھی طرح ہم دوبارہ نہ سمجھ لیں, اس صورت میں جو عظیم شان حقیقت بیان کی جا رہی ہے وہ ہماری پوری طرح سمجھ میں نہیں آ سکتی. ایمان کے معنی تو ہم یہ جانتے ہیں, کسی چیز کو پر یقین کرنا کہ یہ سچی ہے, اللہ موجود ہے, اس کی صفات, اس کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت, اللہ نے ہدایت دی ہے, رسول بھیجا ہے, اس کی سچائی پر یقین, یہ اللہ کی کتاب ہے جو قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے جس کو آپ سن رہے ہیں, اس پر یقین, موت کے بعد اللہ کے سامنے جا کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے, اس چیز پر یقین, یہ تو ایمان کے معنی بہت صاف و ظاہر ہے. لیکن ایمان کے معنی تصدیق, کسی کو سچا ماننا, کسی بات کو سچا ماننا, یا کسی شخص کو سچا ماننا اور اس پر اعتماد و بھروسہ کرنا, یہ بھی ایمان کے معنوں کے اندر ہے. اور یہ اچھی طرح جاننے کی ضرورت ہے کہ ایمان کی اصل بنیاد, کیونکہ یہ غیب کے امور ہیں, اس کی اصل بنیاد اور اصل دلیل تو ایک شخص کی تصدیق اور اس پر اعتماد ہے. آپ ہزار عقلی دلائل لائیں, سب کا توڑ جو ہے وہ شیطان کے پاس موجود ہے. اگر جو عقلی دلائل آنے چاہیے اور ہزار آپ منطق چھانٹیں, سب کا جواب جو ہے وہ بھی شیطان کے پاس موجود ہے. ایک واقعہ شاید پتہ نہیں سچ ہوگا یا غلط ہوگا, یا وائزوں نے بنایا ہوا ہے, بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مغرب کی وضو کے لیے بیٹھے, اذان ہو رہی تھی اور اس کے بعد وہ خاموش بیٹھ گئے, دیر ہونے لگی, اذان ہو گئی, نماز کا وقت گزرنے لگا, اور اس کے بعد انہیں پانی کا چھیٹا مارا اور کہا, کہہ دو کہ میں نے ہر چیز کو محمد رسول اللہ پر اعتماد کر کے مانا ہے. لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ حضرت کیا واقعہ تھا, انہوں نے کہا کہ امام راضی کا آخری وقت تھا اور شیطان ان سے بحث کر رہا تھا اور ان کی ہر دلیل کا وہ جواب دے رہا تھا, جو دلیل بھی وہ توحید کی, آخرت کی, رسالت کی دے رہے تھے, وہ ان کا جواب دے رہا تھا, وہ اس وقت خطرے میں تھا ان کا ایمان. تو میں نے ان سے کہا کہ اب تم یہ کہہ دو کہ میں نے تو ہر چیز کو محمد رسول اللہ پر اعتماد کر کے ان کی تصدیق پر مانا ہے. تو صحیح بات یہ ہے, غائب کا جیسے میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں غیب کا یقینی ثبوت تو خود غیب کی جو تعریف ہے اس کے خلاف ہے, اور جو ایمان کی تعریف ہے اس کے خلاف ہے. میں آپ سے کہوں آپ اس پہ ایمان لائیں کہ سورج نکلا ہوا ہے, یہ بے معنی بات ہے, اس لیے کہ سورج تو نکلا ہوا ہے, یہ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اور اس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اس میں کوئی آپ کا امتحان نہیں ہے کہ میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں. تو آپ مان لیں گے, فوراً مجبور ہے ماننے کے لیے, اور مجبوری کا ماننا ایمان نہیں ہے, بلکہ اپنی عقل سے پہچان کے ارادے سے ماننا وہ ایمان ہے. اس لیے اس میں شک کی گنجائش تو ہمیشہ رہے گی, کوئی یقینی ثبوت نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے دراصل ایمان میں تصدیق اور اعتماد رسول پر, حضور کی ذات پر, یہ جو ہے یہ لازمی ہے, اس کے بغیر ایمان مضبوط اور محکم نہیں ہو سکتا. یہ سب معنی, اس کے بعد ایمان میں امن کے معنی بھی ہیں. جب آدمی اس طریقے سے ایمان لے آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے, لیکن ایمان کے معنی اس سے آگے بھی ہیں, اور اس سے آگے ایمان کے معنی دراصل یہ ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو پورا اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے اور ہر چیز اس کے حوالے کر دیتا ہے, اسی اعتماد و بھروسے پر کہ وہ میرا رب ہے, اسی کی دی ہوئی ہے, اسی سے اجر ملنے والا ہے. تو یہ پھر ایمان کے معنی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کلیتاً اپنے رب کے سپرد کر دے. اور پھر ایمان کے معنی میں بھی یہ بھی شامل ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر حق تعالیٰ کو محبوب رکھے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, چنانچہ ایمان محبت کا بھی تقاضا کرتا ہے. اور پھر ایمان اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے وہ اللہ کے ہاتھ بھیج دے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم اموالهم بان لهم الجنہ, جو ایمان لانے والے ہیں وہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں.
ایمان ان مکمل معنوں کے اندر استعمال ہوا ہے. ایمان صرف ایک عقیدے کا اظہار نہیں ہے زبان سے, بلکہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے, مقصود وہی ہو, رخ اسی کی طرف ہو, ہر چیز اس کی ملکیت ہو, ہر وقت اس کی پکار پر لبے کہنے کے لیے تیار ہو. سب سے عام چیز زندگی میں سوچ اور ساری تجدو کا رخ اور قبلہ ہے. اس بات کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں فرمایا, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میں نے اپنے چہرے کا یعنی اپنی شخصیت اور زندگی کا ساری توجہات کا رخ اس کی طرف کر لیا ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. حنیف کے معنی یہ ہے کہ میں نے ہر طرف سے رخ پھیر کر صرف اسی کی طرف رخ کر لیا ہے, ہر مقصود اور قبلے کو چھوڑ کر صرف اسی کو مقصود اور قبلہ بنا لیا ہے. فرمایا اس میں بھی یعنی رخ کرنے میں بھی میں کسی کو شریک نہیں کرتا, کسی اور طرف رخ کروں میری نگاہ بھٹک جائے, قبلہ بدل جائے, یہ نہیں ہو سکتا. زندگی کی ایک ہی جہت ہے, ایک ہی ڈائریکشن ہے اور ایک ہی گول ہے, اور یہ وہ ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا.
فرمایا کہ میں نے اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیا, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, یہ دراصل ایمان کے معنی ہیں. انہی معنوں میں یہاں پر ایمان استعمال ہوا ہے کہ ایمان جو ہے یہ دل کا بھی کی بھی ایک کیفیت ہے, نفس کی بھی ایک حالت ہے, زبان سے بھی اقرار ہے, اور عمل سے بھی اس کی تصدیق ہے, جس کا ذکر کبھی آگے آ رہا ہے. تو یہ دراصل ایمان ان معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے, اسی پر بھروسہ اور اعتماد کرے, اس کے رسول کی تصدیق پر ان چیزوں کو سچ مان لے, اور ایسا سچ مان لے گویا کہ وہ آنکھوں کے سامنے, تو ہو نہیں سکتا کہ وہ ایمان دونوں برابر ہو جائیں, لیکن جتنا اس سے قریب پہنچ جائے, جس طرح آدمی دنیا کے اندر آگ کے اندر ہاتھ نہیں ڈال سکتا آنکھوں دیکھتا کہ جل جائے گا, اسی طریقے سے وہ تمام چیزیں جن کے بارے میں رسول نے قرآن نے یہ خبر دی ہے کہ ان سے آدمی آگ میں جائے گا, ان سے وہ دور بھاگے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی مٹھاس جو ہے, شیرینی جو ہے, حلاوت جو ہے, کہ دل میں اتر جائے. جس طرح مٹھاس تو آدمی کی زبان محسوس کرتی ہے, اس کو بیان نہیں کر سکتا کوئی. آپ چاہیں کہ ذائقہ بیان کریں, مٹھاس بیان کریں, وہ آپ کسی کو منتقل نہیں کر سکتے فلسفے, منطق, ریاضی, کیمسٹری کی زبان میں, لیکن آدمی جانتا ہے, اس کو پیاسا ہوتا ہے, اس کو دیوانہ ہوتا ہے کہ پھر مٹھاس ملے اور پھر حلاوت ملے. تو اس میں یہ کہ اللہ اور رسول سب سے بڑھ کر محبوب ہوں, انسانوں سے محبت ہو تو اللہ کے لیے محبت ہو,
اور ایمان اسلام کے بعد کفر کی طرف جانا اس کو اتنا ہی ناگوار ہو، اتنا ہی ناپسند ہو جیسے یہ کہ ان یغذف فی النار، کہ وہ آگ میں ڈال دیا جائے. یعنی کفر کا، اللہ کی نافرمانی کا ہر قدم اس کو یہ معلوم ہو کہ آگ کی طرف لے کر جا رہا ہے. تو ان معلوم ہے کہ جو افراد اس ایمان کے حامل ہوں، اور پھر جس طرح افراد کا ایمان ہوتا ہے انسانوں کا ایمان ہوتا ہے، اس طرح ان معنوں میں پھر قوموں کا بھی ایمان ہوتا ہے. تو قرآن مجید نے قوموں سے جہاں بھی دنیا کی نعمتوں کے وعدے کیے ہیں وہاں پر ان کے ساتھ ایمان کی شرط لگائی ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے قومیں تہذیبیں یہ اگر ایمان اور تقوی کی راہ اختیار کرتے تو ان کے اوپر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. ابھی اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ایسی قومیں بھی موجود ہیں جو ایمان نہیں رکھتی اور ان کے اوپر بظاہر برکتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو اس سوال کا جواب بھی جب پوری گفتگو ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس کا جواب بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو یہ ایمان ہے. تو پہلی یہ چیز ہے جس نے کہ اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، رسول پر ایمان لایا اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا اور محبت اس کی اختیار کی اور اسی کا بن گیا اور اسی کو اپنا مقصود اور قبلہ بنایا، یہ پہلی شرط ہے. اس میں سے ہر شخص ایک ہی مقام اور پہ نہیں ہو سکتا اور ایک ہی درجہ نہیں حاصل کر سکتا. یہ آپ نہ سمجھیں کہ یہ تو ایسا کمال کا مقام ہے جو ہمارے آپ کے بس میں نہیں ہے، بلکہ ایمان کے تو بہت سارے مدارج ہیں اور ایمان کی کوئی ایک کیفیت نہیں ہے، بلکہ ایمان تو گھٹتا اور بڑھتا ہے جیسا کہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ بعض لوگوں کو اپنا ایمان بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور جب آدمی ہدایت کا راستہ پکڑتا ہے تو ہدایت میں بھی ترقی کرتا چلا جاتا ہے. تو یہ دراصل یہ سمجھنا کہ جو میں نے بیان کیا ہے یہ ایمان تو بہت کم لوگوں کو حاصل ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کمال کے درجے میں سب کو حاصل ہو، لیکن جتنا بھی آدمی کی استطاعت میں ہو، بھروسہ ہو، اس کے بس میں ہو، اتنا ایمان عملاً تو اسی مقام پہ ہونا چاہیے. اس کے بعد فرمایا وعمل الصالحات، اور عمل کیے صالح، یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہوگا. عمل کا لفظ جو ہے یہ دراصل ایسے کام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ توجہ سے، ارادے سے، محنت سے کرنا پڑے، ورنہ فعل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. تو وہ اعمال کے جو آدمی اپنے وہ کام جو آدمی اپنے ارادے سے کرے گا، جن کے اندر محنت و مشقت بھی لگے گی، کچھ اپنی خواہشات پہ قابو بھی پانا پڑے گا، کچھ قربانیاں بھی دینا پڑ سکتی ہیں، یہ سارے کے سارے عمل میں تو تھوڑا بہت مفہوم سب میں آتا ہے. اور اسی لیے مزدوروں کو عربی زبان میں ان کے لیے عمال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عمل کرنے والے، محنت، وزارت محنت کے لیے بھی وزارت العمل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ عمل جو ہے اس کے اندر محنت اور اجر اور مشقت اور ارادہ، یہ سب چیزیں عمل کے اندر شامل ہیں. اسی لیے عمل کے لیے قرآن مجید نے بھی اجر کا لفظ، مزدوری کا لفظ استعمال کیا ہے. صالح کا لفظ جو ہے یہ بھی کوئی دینی لفظ نہیں ہے، بلکہ صلح کا لفظ ہم بولتے ہیں، صالحیت کا بولتے ہیں. تو صالح کا لفظ وہ ہے کہ جس کے اندر ترقی و نشو نما اس کی گنجائش ہو اور جو آدمی کی فطرت سے مطابقت رکھتا ہو. غذا وہ صالح ہے جس سے کہ آدمی کی صحت برقرار رہے اور اس کے جسم کو توانائی نصیب ہو. جس غذا سے نہ ہو وہ غذا فاسد غذا ہے. اسی سے آپ غور کر سکتے ہیں کہ صالح کا لفظ تو بڑا عام ہے. اس کے معنی ہے کہ وہ اعمال، سارے اعمال جن سے کہ آدمی کو ظاہری طور پہ یا باطنی طور پہ، مادی طور پہ یا اخلاقی طور پہ ترقی اور نشوونما نصیب ہو، جن اعمال سے اور جس سے اس کو زندگی ملے اور وہ ترقی کے انتہائی مدارج تک پہنچ سکے اور اس کی فطرت جو ہے وہ کام کر سکے جس کام کے لیے اس کی فطرت بنی ہے، وہ اعمال اعمال صالح ہیں. چنانچہ اعمال صالح کے اندر صرف وہی کام نہیں آئیں گے جو کام کے خالص دینی کام شمار ہوتے ہیں کہ نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکات دی، قرآن مجید کی تلاوت کی، بلکہ خالص دنیاوی کام جو ہیں اگر ان سے یہی مقاصد حاصل ہوتے ہوں کہ انسانی فرد یا انسانی معاشرہ اس کو ترقی و نشوونما نصیب ہو اور وہ بلندی کی طرف جائے، تو وہ بھی عمل صالح. عمل صالح جو ہے وہ تو بلند کرتا ہے چیزوں کو. قرآن مجید نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا, ترقی دیتا ہے, عروج کی طرف پہنچاتا ہے. جیسے حکومت کا کاروبار, کوئی آدمی بیٹھ کر اگر حکومت کا کاروبار چلاتا ہے اور اس طرح چلاتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ عدل اور قسط اور انصاف کے ساتھ, جس طرح داؤد علیہ السلام کو نصیحت کی کہ ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے, فاحکم بین الناس سے بالقسط, تو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ معاملات, جج بیٹھ کر اگر انصاف کے مطابق فیصلہ دیتا ہے تو یہ بھی عمل صالح ہے. اور تاجر اگر حلال رزق کماتا ہے اور ملک کی دولت میں ترقی دیتا ہے تو یہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کے لیے تو بھی عمل صالح ہے, اور ان ہدایات کے مطابق ہے تو یہ بھی عمل صالح. اسی طرح شادی بیاہ, بچوں کے ساتھ رغبت, بیوی کے ساتھ تعلقات, ان سب کو حدیث کے اندر اعمال صالح کے اندر شمار کیا گیا ہے. اس لیے کہ یہ فرد اور معاشرے دونوں کی ترقی, نشو نما اور فطرت نے ان کے جو تقاضے رکھے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے, ان تک پہنچانے کے لیے یہ سارے اعمال جو ہیں وہ مددگار ہوتے ہیں. اس لیے یہ سب اعمال صالح ہیں. اب ایمان اور عمل صالح کا آپس میں کیا رشتہ ہے, دونوں کو الگ الگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے, تو اس میں ایک تو بحث ہے جو ہمارے ہاں آپ نے بھی کبھی سنی ہوگی اور ہمارے اہل علم کے درمیان بہت رائج اور غالب ہے کہ عمل جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے یا نہیں ہے, اور گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے. تو یہ فقہی اور کلامی مسائل تو ایسے نہیں ہیں جن پر ہم کو یہاں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے, لیکن یہ بات بہت صاف اور ظاہر ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے اور ایمان جو ہے وہ گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے اور ایمان جو ہے وہ ایک ہی جگہ قائم رہتا ہے, ان کا مطلب وہ ایمان ہے جس کی بنیاد پر ایک آدمی امت مسلمہ کے اندر شامل سمجھا جاتا ہے. یہ قانونی ایمان ہے, اور ظاہر قانونی ایمان نہ گھٹ سکتا ہے نہ بڑھ سکتا ہے, نہ عدالت یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ اب اس کا ایمان زیادہ ہو گیا اب اس کا ایمان کم ہو گیا, نہ وہ کسی کا ایمان مسترد کر سکتی ہے اگر وہ دعویٰ کر. یہ سارے اعمال جو ہیں وہ مددگار ہوتے ہیں, اس لیے یہ سب اعمال صالح. اب ایمان اور عمل صالح کا آپس میں کیا رشتہ ہے, دونوں کو الگ الگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے, تو اس میں ایک تو بحث ہے جو ہمارے ہاں آپ نے بھی کبھی سنی ہوگی اور ہمارے اہل علم کے درمیان بہت رائج اور غالب ہے کہ عمل جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے یا نہیں ہے, اور گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے. تو یہ فقہی اور کلامی مسائل تو ایسے نہیں ہیں جن پر ہم کو یہاں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے, لیکن یہ بات بہت صاف اور ظاہر ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے اور ایمان جو ہے وہ گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے اور ایمان جو ہے وہ ایک ہی جگہ قائم رہتا ہے, ان کا مطلب وہ ایمان ہے جس کی بنیاد پر ایک آدمی امت مسلمہ کے اندر شامل سمجھا جاتا ہے. یہ قانونی ایمان ہے, اور ظاہر قانونی ایمان نہ گھٹ سکتا ہے نہ بڑھ سکتا ہے, نہ عدالت یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ اب اس کا ایمان زیادہ ہو گیا اب اس کا ایمان کم ہو گیا, نہ وہ کسی کا ایمان مسترد کر سکتی ہے اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنا ایمان, اللہ یہ کہ ظاہر میں وہ کوئی کفر کا کام کر رہا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ تو دل کے بھید بھی جانتا ہے اور دلوں کے اندر بھی جھانکتا ہے, اور حسل مات صدور, سب کچھ وہ دلوں کے اندر بھی لا کر باہر کر دے گا. تو وہ تو صرف قول و قرار اور اقرار اور عمل کو نہیں دیکھتا بلکہ دل سے بھی واقف ہے. اس لیے وہ جس ایمان کا ذکر کرتا ہے یہ وہ ایمان ہے کہ جو اس کی نظر میں قابل قبول ہے یا نہیں ہے, اس صورت میں دراصل پر اس کا عمل جو ہے وہ اس کا لازمی ثبوت ہے. ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بیج ہو اور درخت کی شاخیں اور پھل اور پھول ہوں. حدیث میں بھی مثالیں دی گئی ہیں اور فرمایا گیا ہے کہ ایمان جو ہے وہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں اور ان کی حیثیت پھل اور پھول کی ہے. اور لوگوں نے جنہوں نے کہ جنت کی یہ کوئی سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں جو مختلف چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ کن اعمال کا نتیجہ ہے, اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں وہاں ویل نہیں ہیں, بلکہ یہ سمجھنے کے لیے کون سے اعمال ہیں ان کے بدلے میں کیا چیز مل رہی ہے. تو لوگ کہتے ہیں دراصل ایمان کی نتیجے میں تو وہ نہریں ہیں جو کہ جنت کے اندر بہتی ہیں, اور عمل صالح کے نتیجے میں وہ درخت اور پھل اور پھول اور میوے ہیں جو انسان کو نصیب ہوتے ہیں. تو دراصل دونوں کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے, اور ایمان کے ساتھ پھر جو عمل صالح کا مطالبہ ہے تو یہ دراصل ایمان ہی کی تفصیل و توضیح ہے. اور ایمان کے دعوے کو سچا ثابت کرتی ہے. اس لیے کہ آدمی کا ایمان کا دعویٰ تو جھوٹا بھی ہو سکتا ہے, وہ سچا بھی ہو سکتا ہے, اور لوگ کرتے ہیں جھوٹے دعوے. قرآن مجید نے خود ہی ذکر فرمایا ہے منافقین کے بارے میں, تو منافقین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, سچی بات کہتے ہیں, جھوٹی بات تو نہیں کہتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں ہم بھی جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں, لیکن منافقین جھوٹے ہیں. سچی بات زبان سے کہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو جھوٹا قرار دیتا ہے, اس لیے ان کا عمل جو ہے وہ ایمان کے مخالف ہے. تو یہ دراصل عمل جو ہے وہی, اسی لیے ہمارے ایمان کی تعریف میں ارکان کا بھی لفظ آتا ہے. ارکان کے معنی اسلام کے ارکان بھی ہو سکتے ہیں, اور ارکان کے معنی جسم کے اعضاء بھی ہو سکتے ہیں, جس کو کہ جسم کے اعضاء اور عمل سے, آنکھ سے اور کان سے اور ہاتھ سے اور پاؤں سے اور اپنے اعمال سے, جس دعوے کی اور جس ایمان کی تصدیق ہو وہی دراصل عمل صالح ہے, اور اسی سے پھر ایمان سچا ثابت ہوتا ہے. تو میں یہاں پر کیونکہ وقت ختم ہو گیا اپنی بات ختم کر رہا ہوں, اس کا اگلا حصہ اور اس کا پورا انشاءاللہ اگلی دفعہ مکمل کریں گے. واقعہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
خرم مراد اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اپنے نور سے بھر دے. اب ہمارے درمیان نہیں ہے, وہ دسمبر 96 میں ہم سے رخصت ہو گئے. قرآن کریم کے مطالعہ میں غور و فکر کر ان کی زندگی کا شعر آ رہا, ان کی اولین ترجیح تھی حوال حیات سے قادم آخر. وہ ایک طالب علم کی طرح کلام اللہ کے مطالعہ کے جویا رہے. وہ حافظ قرآن نہ تھے, لیکن ان کا شوق اور تعلق ہوا کہ اسی کے ایام میں 19 پارے حفظ کر لیے تھے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی, بے شک انسان نقصان میں ہے, سوائے ان کے کہ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور حق کی ایک دوسرے کو وصیت کریں اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کریں. سورہ العصر کے جو 3 آیات پر مشتمل ہے, اس کی پہلی 2 آیتیں اور تیسری آیت کا آدھا حصہ وہ ہے جس کے معنی اور مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ زمانہ, گزرتا ہوا زمانہ, ہر انسان کی گزرتی ہوئی عمر اور سارے انسانیت کا گزرتا ہوا زمانہ یعنی انسان کی تاریخ, دونوں اس حقیقت کے اوپر گواہ ہیں کہ انسان خسارے نقصان توتے میں ہے. انسان کا اصل سرمایہ اس کا وقت ہے. ہر چیز وہ وقت کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے اور ہر چیز سے وہ اسی وقت تک فائدہ اٹھا سکتا ہے جب تک کہ اس کے پاس وقت ہو. اس لحاظ سے کیونکہ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے, گزر ہی نہیں رہا بلکہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے, اس لیے اس کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے. اور سوائے ان کے جو اس سرمایہ کو محفوظ رکھنے کا بندوبست کریں یا اس سرمائے سے وہ نفع کمائے کہ جو باقی رہنے والا ہو, جو اسی زمانے اور عمر کے ساتھ ختم نہ ہو جائے, تو وہ نقصان نہ ہوں گے. گویا کہ زمانے کا عمر کا ہاتھ سے مسلسل نکلتے چلے جانا خود اس بات کے اوپر گواہی اور شہادت ہے کہ انسان اپنا سرمایہ ضائع کر رہا ہے, کھو رہا ہے, سوائے اس کے جس نے اس سرمائے کو کسی ایسی جگہ لگا دیا جہاں سرمایہ بھی محفوظ ہے اور اس کا نفع بھی بہت کثیر مقدار میں آتا ہے. اسی طرح انسان کی پوری تاریخ بھی اس بات کے اوپر گواہ ہے. ہر انسان کی عمر کی تو ایک مدت مقرر ہوتی ہے اور اس کی زندگی کا کوئی تعلق اس کے اعمال سے نہیں ہوتا, اس لیے کہ انسان تو دنیا کے اندر امتحان کے لیے آیا ہے, جزا اور سزا کے لیے نہیں آیا. اس کی پیدائش, اس کا بچپن, اس کی جوانی, اس کا بڑھاپا, اس پر مصیبتیں آئیں, اس کو انعامات ملیں, کوئی چیز بھی اس کے اعمال کا بدلہ نہیں ہے. اس کی برائیوں اور نیکیوں کا بدلہ اس کو دنیا میں نہیں ملتا, بلکہ یہ تو اس کو آخرت میں ملتا ہے, کیونکہ اصل میں یوم الدین ہوگا, انصاف کا دن ہوگا. لیکن جو قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے اعمال کا بدلہ اسی دنیا کے اندر پاتی ہیں. اگر قومیں بس عملے کی راہ پہ نکل جائیں, ان کے عمل خراب ہوں, وہ زمین میں فساد مچائیں, طغیانی مچائیں اور شورش پیدا کریں, تو پھر قوموں کو دنیا میں ہٹا بھی دیا جاتا ہے اور تباہ و برباد بھی کر دیا جاتا ہے, سفید ہستی کے نام و نشان بھی مٹا دیا جاتا ہے اور یہ ذلت کی زندگی وہ گزارتے ہیں. تو اس لحاظ سے زمانہ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ جو بھی زمانے کا رب اور مالک ہے وہ نیکی اور بدی کے مطابق لوگوں کے ساتھ ان کے اعمال کے معاملہ کرتا ہے. اس لیے بھی اس بات کے اوپر گواہی ہے کہ وہی لوگ فلواس اور فائدے میں رہیں گے جن کے اندر کے وہ چار صفات پائی جاتی ہوں جو کہ اس کے بعد تیسری آیت میں بیان ہوں گی. کہ ایک ایمان اور ایک عمل صالح. ایمان کے معنی یقین کے بھی ہیں اور ایمان کے معنی اللہ کا ہو جانا, اللہ ہی کو اپنا مقصود بنانا, اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرنا اور اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے اور اسی کے سپرد کر دینا. اور عمل صالح جو ہے وہ ساری نیکیاں جو کہ اچھی چیزیں ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہیں. صالح کے لفظ سے آپ سنا کا لفظ بھی آپ کے ذہن میں آئے گا اور اتنا کا لفظ بھی آئے گا. یہ سب الفاظ عربی زبان میں ایک ہی مادے سے, ایک ہی روپ سے نکلے ہیں. اس کے معنی دراصل صالح ہر وہ چیز ہے جو انسان کی جو فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ترقی کے امکانات رکھے ہیں اس کو ترقی اور زندگی اور نشوونما جس میں اس کو نصیب ہو. تو سیاست میں, معیشت میں, خاندان میں, گھر میں, انفرادی زندگی میں ہر وہ کام, صرف یہی نہیں کہ نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا اور زکات دینا, بلکہ ہر وہ کام جس سے انسان کی زندگی میں بہتری پیدا ہو اور جو صلاحیتیں اس کو اللہ نے بخشی ہیں ان کے اندر نشوونما ہو, ترقی ہو, وہ عمل صالح ہے. تو بہت جامع لفظ ہے عمل صالح. اور عمل صالح ایک لحاظ سے ایمان کی تفصیل ہے, اس لیے کہ ایمان کا زبانی اقرار تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے, نہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ایمان فی الواقع سچا ہے, بلکہ جب تک اس کے ساتھ عمل بھی وہ نہ ہو جو ایمان کے مطابق ہو. تو ایمان ہی کی تفصیل جو ہے عمل صالح ہے. اور دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بیج کی اور درخت کی ہوتی ہے. جب بیج زمین میں ڈالا جائے گا تو کوپل نکلے گی اور شاخیں نکلیں گی, پھل اور پھول اس کے اندر پیدا ہوں گے. اعمال صالحہ کی مثال حدیث میں بھی اور قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ درخت کو دی گئی ہے. شجر کلمہ طیبہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے شجر طیبہ سے دی, اصلہا ثابت السماء توتی و کلہا, کہ اللہ کی کلمے کی مثال ایک درخت کی ہے جس کی جڑ زمین میں گہری اتری ہوئی ہو اور جس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں اور وہ ہر لمحے اپنی پھل دے رہا ہو نیک عمل اور نیک صالح اعمال کی صورت. اس کے بعد پھر دو الفاظ اور آئے ہیں جن کے معنی پچھلی دفعہ بیان نہیں ہو سکے تھے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور جو ایک دوسرے کو آپس میں حق کی تاکید کرتے ہیں, وصیت کرتے ہیں, تاکید کرتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں اور صبر کی بھی تاکید اور نصیحت کرتے ہیں. اب تک تو انسان کا اکیلے کا ذکر آ رہا تھا, وہ لوگ جو ایمان لائے. ایمان لانا ہر ایک آدمی کا اپنا کام ہے. دوسرا عمل صالح, یہ بھی ہر آدمی کا اپنا کام ہے. اب اس کے بعد سارے انسانوں کے آپس میں دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہیں اس میں دو چیزوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو لوگ حق کی اور صبر کی, ان دونوں کی ایک دوسرے کو وصیت کریں. وصیت ہم جانتے ہیں, ہم تو ان معنوں میں جانتے ہیں کہ آدمی مرتے ہوئے وصیت کرتا ہے, اور وصیت کے اندر تاکید بھی ہوتی ہے اور شدت بھی ہوتی ہے اور اہتمام بھی ہوتا ہے. تو یہ دراصل تاکید کے ساتھ ایک دوسرے کو نصیحت کرنا, یہ وصیت کے معنی ہیں. اور تواصل کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں, اس میں باہم ایک دوسرے کو کرنا, خود اپنے کو نہیں بلکہ سب کو اس میں شریک کرنا. لیکن جو الفاظ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں, کس چیز کی وصیت کرتے ہیں؟ ایک حق کی اور دوسرے صبر کی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق کے معنی کیا ہیں؟ حق تو آپ اپنی زبان میں کئی معنوں میں استعمال کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ حق ہے, وہ ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے, عقل بھی مانتی ہے, فطرت بھی مانتی ہے, کائنات بھی اس کے پر گواہ ہے, اور وہی دراصل حق ہے, اس کے علاوہ تو سب باتیں. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بات تو سچی بات ہے, یہ بات تو حق بات ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اس کے اوپر حق ہے, یہ اس کا ہمارے اوپر حق ہے. یہ ایک اور معنی ہے حق کے, جن کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے. تو حق دراصل ایک طرف تو اس بات کے لیے استعمال ہوتا ہے جو سچی ہو اور واقعی ہو اور جس سے انکار کی کوئی گنجائش نہ ہو اور جو ثابت ہو, مسلمہ ہو, عقل بھی تسلیم کرتی ہو اور دل بھی تسلیم کرانے بھی استعمال ہوتا ہے. اور قرآن مجید میں بھی بہت کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے, خاندانی زندگی میں, باہمی تعلقات میں, غربا اور مساکین کے کبھی حق فی اموالہم حق للسائل والمحروم, اور ان کے اموال میں حق ہے ان کا جو کہ ماننے والے ہیں اور جو کہ محروم. یہ تو اس حق کی وصیت اور تاکید کرتے ہیں. دوسرے یہ کہ پھر صبر, اور صبر کے معنی ہیں, اصل معنی ہیں کہ کسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لینا اور کسی چیز کے اوپر اپنے آپ کو روک لینا اور کسی چیز کے اوپر اپنے آپ کو جمع دینا اور جمع رہنا, یہ صبر کے اصل معنی ہیں. صبر کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی کے اوپر مصیبت پڑے اور کہے کہ بھائی اب کیا چاہ رہا ہے صبر کرو اور آدمی آنسو نہ بہائے, یہ تو اس کا ایک پہلو ہے. اصل میں تو صبر کے لیے بڑے عزم کی اور بڑے ہمت کی اور بڑے حوصلے کی اور بڑی استقامت کی اور بڑی شجاعت اور جرات کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس چیز کو بھی آدمی صحیح سمجھتا ہے اس کے اوپر وہ جم جائے, اور جو بھی رکاوٹیں ہوں, مشکلات ہوں, جو بھی مسائل ہوں, اندر سے کوئی چیزیں پیدا ہوں, ترغیب ہو, تحریک ہو, لالچ ہو, اس کے مقابلے میں جمع رہے, باہر سے لوگ بہتائیں, طرح طرح کی باتیں کریں, ان پر بھی آدمی جمع رہے. وصبر علی ما یقولون, تو لوگ باتیں بناتے ہیں ان کے اوپر بھی صبر کرو. لوگ اکساتے ہیں, غلط دھوکے پیدا کرتے ہیں, کہتے ہیں میاں تم نے نیکی کی تو نقصان اٹھاؤ گے, یہ سودا چھوڑ دیا ہے تو مر بھر ہاتھ سر پہ رکھ کے سو گے, اس قسم کی باتیں, ان پر بھی آدمی صبر کرے. اور جو بھی مصیبتیں آئیں اگر حق کے اوپر قائم رہنے میں, تو ان مصیبتوں کے اوپر بھی صبر کیا جائے. حق جو ہے سب سے بہتر تو اللہ تعالیٰ ہے, زیادہ کہ بن اللہ ہو گئے حق, اللہ تعالیٰ ہے, بس وہی حق ہے صحیح معنوں میں, وہی ایک ثابت حقیقت ہے اور وہی ایک مسلمہ حقیقت ہے. اور اس لحاظ سے جب حق کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا تو یہ ان ساری چیزوں کے اوپر حاوی ہے کہ جو حق کی تعریف میں آتی ہیں. جیسے تو ایک لحاظ سے اگر آپ غور کریں تو حق اور صبر, حق کے اوپر ثابت قدم رہنا, یہ عمل صالح کے اندر شامل ہے. اس لیے کہ عمل صالح کی تعریف ہم نے کی ہے کہ اتنا بڑا وسیع چیز ہے جس کے اندر ساری بھلائیاں اور ساری نیکیاں اس کے اندر شامل ہوگی. تو پھر جو الگ سے ذکر کیا کہ پھر وہ حق کی ایک دوسرے کو وصیت بھی کرتے ہیں اور صبر کی بھی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں, اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ میں سے دو نیکیوں کو منتخب کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا, جن کو کہ باہمی تعلقات میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی حفاظت کی اور تاکید کی اور نصیحت کی اور وصیت کی ضرورت ہے. تو اس طرح عمل صالح جو ہے وہ ایمان کی شاخ ہے, اسی طرح ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کرنا یہ بھی عمل صالح کا ایک حصہ ہے. ایک دوسرے کو وصیت کرنے میں یہ بات بہت صاف اور ظاہر ہو جاتی ہے کہ معاشرے سے, انسانوں سے الگ تھلگ رہ کے ایمان اور عمل صالح کا کوئی راستہ نہیں ہے, نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. نجات کا راستہ تو دوسروں کے ساتھ مل کر ان کو بھی نیکی کی راہ پر چلانے میں ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنا کام آدمی اپنے کام سے غرض رکھے اور بس خود ایمان کے راستے پہ چل لے, نیک عمل کر لے اور بس یہ اس کے لیے کافی ہے, تو یہ صورت تو اس کی بہت کھول کے اور صاف طور پہ اس کی تردید کرتی ہے. ہر انسان نقصان میں ہے سوائے اس کے جس کے اندر کے چار صفات پائی جائیں, یعنی یوں کہے کہ تین صفات پائی جائیں, تیسری صفت کے دو حصے ہیں. ایک یہ کہ آدمی خود ایمان اور عمل صالح پر قائم ہو اور دوسروں کو وہ حق اور صبر کی دونوں کی تاکید اور نصیحت کرے. اس کے معنی الگ تھلگ رہنے کا تو ایمان اور عمل صالح میں کوئی امکان نہیں, کوئی گنجائش نہیں. اور اسی چیز سے پھر معاشرہ اور سیاست اور معیشت اور خاندانی زندگی سب کے آسان جو ہیں وہ آپ غور کریں تو اسی کے اندر شامل کر دیے گئے. ریاست کا بھی سب سے بڑا فرض یہی ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اگر ہم زمین میں ان کو حکومت دیتے ہیں, اقتدار رکھتے ہیں, تو وہ پھر نماز قائم کرتے ہیں اور زکات کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں ریاست کے ذریعے, حکومت کے ذریعے, اور معروف کا حکم دیتے ہیں, معروف کی تعلیم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں. یہ حکومت کے فرائض ہیں. مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز جو بنو امیہ کے خلیفہ تھے اور خلیفہ راشد شمار ہوتے ہیں, اور بہت سارے ان خلفاء کے بعد انہوں نے خلافت کی مدت سنبھالی جو کہ پوری طرح حد پر قائم نہیں تھے. تو اس زمانے میں ایک رواج یہ ہو گیا تھا کہ ذمیوں سے جو مسلمان نہیں ہوتے تھے ان سے ان کو اس ڈر کے مارے لوگ مسلمان نہیں کرتے تھے کہ ان کا ٹیکس جو ہے جزیے کا یہ بند ہو جائے گا اور بیت المال میں کمی آ جائے گی. تو گورنر کو انہوں نے لکھا کہ تم یہ طریقہ تر کر دو. اس نے کہا میں نے یہ طریقہ تر کیا تو خزانہ خالی ہو جائے گا. تو فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکس کلیکٹر بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ وہ حاجی بنا کر بھیجے گئے تھے, اور اگر بیت المال خالی ہو جائے تو اس کو بند کر کے جھاڑو دے کر تالا ڈال. حالانکہ روایات میں ان کے دور میں جتنی آمدنی بیت المال میں ہوئی حضل اور انصاف کے ساتھ وہ ذل مظبر کے دور میں کبھی نہیں ہوئی, لیکن یہ حکومت کے بارے میں مجھ کا نظر تھا. اور ہماری زندگی میں بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آگ سے بچاؤ, یعنی ان کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے ان کو روکو. اور ہر جگہ یہی کہ باہمی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو نیکی اور تقوی کے اندر, یہی اصول جو ہے اس پر پورا معاشرہ قائم ہے. اس سے اس امت کا جو کہ ایمان کے گرد جمتی ہے اور بنتی ہے اس کا تشخص قائم ہو گیا. یہ امت جو ہے یہ دراصل اسی لیے بنائی گئی ہے کہ وہ باہم ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کرے اور تاکید کرے. اسی کا دوسرا پیرا بیان ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. تو یہ تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ. یہاں ایمان کو بعد میں ذکر کیا گیا. ایمان جو ہے وہ اس کا تقاضا بھی کرتا ہے کہ آدمی تواسی بالحق و تواسی بالصبر کرے, جس طرح اس صورت میں ہے, اور تواسی بالحق و تواسی بالصبر کا یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرنے کے لیے بھی ایمان ضروری اور لازمی ہے. تو کہیں ایمان پہلے آتا ہے, کہیں ایمان کا ذکر بعد میں آتا ہے, لیکن ایمانی کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے. تم بہترین امت ہو جس کو اللہ نے انسانوں کے لیے اس لیے برپا کیا ہے کہ معروف قائم ہو اور منکر رکے. یہ معروف و منکر کے لفظ جو ہیں یہ بھی حق سے نکلتے ہیں, جیسا میں ابھی آپ کے سامنے تشریح کروں گا. تو امت کا تو تشخص ہی ہے, اور پوری امت میں کر سکے تو فرمایا کہ اس امت کے اندر ایک گروہ تو ہمیشہ ایسا رہنا چاہیے پر سکون ملک میں امت ہی یا امرو بن المعروف و انہوں نے المنکر, ایک گروہ تو ایسا ضرور رہے کہ جو امر بالمعروف نہیں ان منکر کا کام کرتا رہے. تو جہاں لوگ خود غرض ہوں نیکی کے معاملے میں, تو بس ہم نے نیکی کر لی کافی ہے, تو یہ زمانہ اس پر گواہ ہے کہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے اور ایسا آدمی نقصان میں رہے گا. اس لیے کہ معاشرے کی کشتی اگر ڈوبے گی تو اس میں سب ڈوبیں گے. حضور نے مثال دی ہے کشتی کی, کچھ لوگ اوپر ہوتے ہیں کچھ نیچے ہوتے ہیں, اور نیچے والے جو ہیں وہ اوپر والے نیچے والوں کو اوپر آنے سے منع کرتے ہیں, وہ پانی لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں, تو پھر وہ کشتی کے اندر چھیڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں نیچے سے پانی لیں, تو پھر کشتی ڈوب جائے گی, اوپر والے بھی ڈوبیں گے اور نیچے والے بھی ڈوبیں گے. یہ سمجھے کہ ہم اپنی جگہ پر نیک بن کے اور معاشرے کو بچا لیں گے تو معاشرہ نہیں بچ سکتا اور قوم نہیں بچ سکتی. تو یہ مختصر صورت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ امت مسلمہ کی تو ساری زندگی, اس کا تشخص, اس کا وجود اسی لیے ہے کہ نیکی کی علمبردار ہو, لوگ ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں, اور نیکی پر جمنے کی اور نیک راہ پر چلنے میں جو مشکلات پیدا آئیں ان کے مقابلے میں صبر و استقامت دکھانے کی اس کی بھی تلقین کریں. اگر آپ غور کریں تو عمل, اگر آدمی خود ایمان اور عمل صالح پر چلے, اور یہاں پر دوسروں کو وسیط کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان خود اس پر عمل نہ کرے, حق پر اور حق پر نہ جمے اور صبر کا طریقہ اختیار نہ کرے, یہ تو عمل صالح کے اندر خود بخود بات آ گئی. اور یہ بات ناقابل تصور ہے کہ انسان دوسروں کو تو نصیحت کرتا پھرے اور خود اپنے آپ کو بھول جائے. چنانچہ اس کے اندر یہ بات بھی خود بخود شامل ہو گئی کہ وہ لوگ جو خود بھی حق کے اوپر جمے رہے, جنہوں نے حق کو قبول کیا اور دوسروں کو بھی حق کی تلقین کی, اور خود بھی جو صبر, جنہوں نے صبر اختیار کیا اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کی. اب حق اگر وہ چیز ہے جو عقل بھی تسلیم کرتی ہے اور دل بھی تسلیم کرتا ہے, تو لازماً اس کو اس کے آدمی کو محبت بھی ہونی چاہیے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ سب سے بہتر اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو حق کے اندر تو محبت اس کا لازمی حصہ ہے, اور جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے آدمی چاہتا ہے کہ سب اس سے محبت کریں. اس لیے تو یہ فرض ہو جاتا ہے کہ جو آدمی حق کے پاس خود محبت کرے, حق کی طرف خود قائم ہو, وہ تو دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے. حق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی عقل اس کے آگے جھک جائے اور دل اس سے محبت کرے, اور آدمی اس کے اوپر ایمان لے کر آئے اور اپنا عمل اس کے مطابق کرے. حق اور صبر کا تعلق جیسا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ حق پر قائم رہنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آدمی کے اندر صبر کی صفت نہ ہو. اور صبر کے معنی دراصل یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ جم جائے اپنے مقام پر. اسی آیت کو تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ سورہ البلد کے اندر یوں کہا گیا ہے کہ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمۃ, وہ لوگ جو ایک دوسرے کو صبر کی تاکید پر نصیحت کرتے ہیں اور مرحمت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کے برتاؤ کی. تو باب مسکین کا بھی ذکر ہے, یتیم کا بھی ذکر ہے, اور کھانا کھلانے کا بھی ذکر ہے. تو جیسا میں نے آپ سے کہا کہ حق کے ایک معنی جو ہیں وہ یہی ہیں کہ جن لوگوں کا حق, جو غریب ہیں, جو ضعیف ہیں, جو مسکین ہیں معاشرے کے اندر, ان کا حق ہر انسان کے اوپر عائد ہوتا ہے, اور ان کے ساتھ رحمت کا برتاؤ, نرمی کا برتاؤ, شفقت کا برتاؤ یہ آدمی خود بھی کرتا ہے. اور حق کی وصیت کرنے کا معنی یہ ہے کہ دوسروں کو انسانوں کے حق ادا کرنے کی بھی تاکید کرتا ہے. تو یہ جو شفقت رحمت ہے یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ صبر کی صفت موجود ہو. اس لیے کہ رحمت کا اور نرمی کا اور شفقت کا برتاؤ تو انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ اسی صورت میں کر سکتا ہے جب اس کے اندر اتنی قوت ہو کہ لوگوں سے تکلیف پہنچے تو ان پر صبر کر سکے اور ان کو معاف کر سکے اور ان کے ساتھ نیک برتاؤ کر سکے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کو اور صبر کرنے کو ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا, اور جہاں بھی انسانوں کو معاف کرنے کا ذکر کیا وہاں پر صبر کرنے کا ذکر ضرور کیا. اس لیے کہ صبر کرنے کے بغیر تو جب تک آدمی صبر نہ کرے, اپنے اوپر قابو نہ پائے, جب کہ نفس نہ ہو, طبیعت میں اشتعال پیدا ہو, غصہ پیدا ہو, تو آدمی اوپر قابو نہ پا سکے, اس وقت تک وہ رحمت کی جو صفت ہے انسانوں کے ساتھ ان کا حق ادا کرنا, وہ غریب ہو, یتیم ہو, ضعیف ہو, اس کا کھانا کھلانا, اس کو امداد پہنچانا, یہ سارے کام بغیر صبر کے نہیں ہو سکتے. اسی لیے حق کے معنی اگر محدود معنی لیے جائیں جس میں انسانوں کا حق ہے تو پھر اس کے لیے بھی صبر جو ہے لازمی ہے, اور حق کے معنی اگر بڑے وسیع معنی لیے جائیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان تک شامل ہے, اس لیے کہ اللہ کا حق بھی انسان کے اوپر یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے, تو صحابہ کا جیسے طریقہ تھا کہ ان سوالوں کا جواب تو نہیں دیا کرتے تھے, حضور سے پوچھتے کہ آپ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ کرے, اور حق کے ساتھ جو صفت جو کھاتی ہے وہ عدل کی اور قسط کی صفت. اس سے قرآن مجید سب سے بڑا حق تو یہ ہے کہ عدل قائم ہے, کہ اللہ تعالیٰ خود اس کائنات کو عدل و انصاف پر چلا رہا ہے. قائم امر قسط اللہ نے فرمایا کہ وہ انصاف کے اوپر قائم ہے, اور اس نے فرمایا کہ آسمان و زمین کا ایک نظام بنایا, وہ سما رفع تو بدال نظام, آسمان کو جب اس نے بلند کیا اور کائنات کا پورا نظام بنایا اس نے ایک نظام آویزہ کر دی, ترازو لگا دی. اس ترازو کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی بھی چاند سورج ستارے درخت کوئی بھی بال برابر اپنے راستے سے ہٹ نہیں سکتے. اپنے راستے سے ہٹنا اور دوسرے کے راستے پہ جانا یہی دراصل ظلم اور انصاف کی خلاف ورزی ہے. تو حق جو ہے دراصل دوسروں کا وہ عدل اور قسط اور انصاف کے اوپر بھی مبنی ہے, اور شرک جو ہے اس کے لیے سب سے بڑا ظلم ہے. ان شرک لظلم عظیم, تو یہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی اللہ پر ایمان وہ بھلائیاں جو اللہ کو محبوب ہیں ان پر خود بھی عمل کرنا, لیکن اس سے بہتر یہ کہ تواسی ایک دوسرے کو وصیت کرنا, تاکید کرنا, اور اسی کے نتیجے میں پورا معاشرہ قائم کرنا, اور پھر اس حق کے اوپر جم جانا. یہ دراصل وہ راستہ ہے کہ جو انسان کو اس خسارے سے نکال سکتا ہے جس خسارے کے اوپر کے زمانہ گواہ ہے. انسان کی اپنی عمر چلی جا رہی ہے, گزر رہی ہے, تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے, اور یہ اس بات پر گواہ ہے کہ پورا جو اس کا سرمایہ ہے وقت کا وہ برابر پگھل رہا ہے, ہاتھ سے نکل رہا ہے, جائے جا رہا ہے. ایک لمحے کو بھی وہ ہاتھوں سے پکڑ کے بیٹھ نہیں سکتا, اسے روپیے کو پکڑ لیتا ہے, اس کے ہاتھ میں رہتا ہے, منٹ کو نہیں پکڑ سکتا, وہ اس کے ہاتھ سے گزرتا جا رہا ہے, اور یہی وقت اس کا سرمایہ ہے. اس وقت کو اگر کوئی چیز مستقل وقت بنا سکتی ہے, ابدی وقت بنا سکتی ہے, تو وہ ایمان اور عمل صالح اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کے اوپر قائم رہنے کی تاکید کرنا, نصیحت کرنا, یہ ہو رہا ہے. اسی طرح قوموں کے لیے اور معاشروں کے لیے اور تہذیبوں کے لیے اگر کوئی راستہ دنیا کے اندر ترقی اور عروج کا ہے, تو وہ راستہ بھی ایمان اور عمل صالح اور تواسی بالحق کا ہے. جس درجے میں تھوڑا سا بھی ایمان کسی کو حاصل ہوگا وہ معاشرہ ترقی کرے گا, اور جہاں پر اچھے اعمال کو اچھا سمجھا جائے گا اور برے اعمال کو برا سمجھا جائے گا, خواہ وہ کتنے ہی تھوڑے مقدار میں ہو, وہ معاشرہ ترقی کرے گا, اور جہاں پر کہ برائی ہوگی تو برائی کو برائی سمجھا جائے گا, اس کے لوگوں کو روکا جائے گا, حکمراں برائی کریں گے ان کو بھی روکا جائے گا, ماتحت برائی کریں گے ان کو بھی روکا جائے گا, حکمراں برائی کریں گے ان کو نکال دیا جائے گا ان کے منصب سے, تو وہاں پر پھر ترقی اور عروج ہوگا. تو ایمان کے ایک معنی تو ایمان باللہ ہے, اور ایمان کے ایک معنی ہے کہ آدمی جس بات کو صحیح سمجھتا ہو اس کے اوپر جم جائے, اور جس آدمی کسی بات کو صحیح سمجھتا ہو اور پھر بھی وہ نہ کرے, اور جس بات کو غلط کہتا ہو وہی کرتا رہے, اور معاشرے کے اندر لوگ کچھ بھی کریں, رشوت کھائیں, بددیانتی کریں, لوگوں کے حق ماریں, یتیموں کے ساتھ ظلم کریں, عورتوں کا نزا کر کے نچائیں, اور کسی کو توفیق نہ ہو تو اسے کھڑا ہو کے ان کو نصیحت کرے, تاکید کرے, اس کو روکنے کا اہتمام کرے, حکومت کے غافل ہو, حکمران کے غافل ہوں, عہدیدار کے غافل ہوں, تو پھر یہ اس کی علامت ہے کہ معاشرہ جو ہے یہ ترقی اور فلاح کی راہ پہ نہیں بڑھ سکتا, معاشی ترقی بھی نہیں نصیب ہو سکتی, اور معاشی فلاح بھی اس کے حصے میں نہیں آئے گی. تو دنیا کے اندر بھی قوموں کی تاریخ آپ کے سامنے, آج کے زمانے کی جو قومیں آپ کے سامنے, پوری تاریخ سامنے, تو وہ جن کے اندر بھلائیاں پروان چڑھیں وہ معاشی دنیا کے اندر آگے گئے, اور جن کے اندر برائیاں پروان چڑھیں وہ معاشی اور قوم پیچھے گئیں. تو زمانہ ایک انسان کے لیے انفرادی طور پہ بھی اور قوموں کے لیے تاریخ اجتماعی طور پر بھی اس بات پر گواہ ہے کہ اگر کوئی نجات کا ترقی کا راستہ ہے تو وہ ایمان اور عمل صالح اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کو بھی اسی راہ پہ چلانے کے اندر نجات کا راستہ پوشیدہ ہے. یہ تین آیات کی صورت اپنے اندر اتنے مضامین لگتی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہی صورت آدمی کے پاس ہو, اسی پر وہ غور کرے, عمل کر لے, تو یہ اس کے لیے کافی. بہت سے لوگوں نے کہا قرآن مجید کی ساری تعلیمات جو ہیں وہ بہت مختصر انداز میں اس صورت کے اندر جمع کر دی گئی. تو یہ تین آیات کو ہم بھی سب کو یاد ہیں, ہم بار بار پڑھتے ہیں, تو جب بھی پڑھیں ہمیں اپنی زندگی جو گزرتی جا رہی ہے اور قوم کی زندگی جو ہمارے سامنے ہے اس کے بارے میں اسی نسخے کو سامنے رکھ کے غور کرنا چاہیے. جب تک کہ ایمان کسی چیز پر بھی ایمان ہو, لیکن ہمارا ایمان تو اللہ پر ہے, جب تک ایمان نہ ہو, اور ایمان کے معنی وفاداری ہیں, اور ایمان کے معنی جو معاہدہ ہے اس کو پورا کرنے کے ہیں, اور نیکیاں اور بھلائیاں نہ ہوں جو آدمی کرے, اور معاشرے میں ایک دوسرے کو بھلائی کی راہ پہ قائم رکھنے کی کوشش نہ ہو, اس وقت تک تو نہ قوم کی بھلائی اس کو نصیب ہو سکتی ہے اور نہ افراد کو ان کی بھلائی نصیب ہو سکتی ہے. تو یہ شعبہ الاثر جو ہے میں نے آج یہاں پر تو ختم کر دی. تو بابا نے الحمدللہ بسم